لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا محمد بن ابي الفديك قال حدثني عبد الله بن ابي يحيى عن ابن ابي هند عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجي. قال ابراهيم يعني الثياب المخططه. یہ عنوان قائم کیا ہے باب و نقش البنیان، یعنی عمارتوں پر نقش و نگار کرنا. تو عمارت کا مقصد جو ہوتا ہے رہائش، اب اس کے لیے نقش و نگار کی ضرورت نہیں، ایک زائد چیز ہے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے مکانات تعمیر کریں گے جن کو نقشیدار اور بیل بوٹے والوں کپڑوں کے مشابہ بنائیں گے، یعنی ان پر نقش و نگار کا اہتمام کریں گے. گویا یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن وراد کاتب المغیرۃ قال کتب معاویۃ الی المغیرۃ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اکتب الی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کاتب تھے وراد، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات جو آپ نے سنی ہو، آپ کا ارشاد، وہ مجھے لکھ کر کے بھیجیں. فکتب الیہ، چنانچہ ان کی اس فرمائش پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات لکھ کر کے بھیجی. ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہی ہے تن تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ساری اختیارات اور حکومت اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اے اللہ تو جو عطا کرے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی نصیبے والے کو اس کا نصیبہ تجھ سے ہٹ کر فائدہ نہیں دے سکتا. یعنی کوئی کتنا ہی جو ہے صاحب حیثیت ہو، اس کے وہ حیثیت اور مرتبہ اللہ کے مقابلے میں اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. وہ کتب ہے نہیں، پھر آگے یہ بھی لکھا انہو کان ینہا عن قیل و قال. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیل و قال سے منع فرمایا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ فضول گفتگو، فضول بحثیں، جس میں آدمی اپنے وقتوں کو ضائع اور برباد کرے اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وکثرت السوال, اب یہ سوال یا تو یہ ہے کہ کوئی آدمی لوگوں سے مانگتا پھرے اس سے منع فرمایا, یا بے ضرورت سوالات بعضوں کی عادت ہوتی ہے اس سے لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. قرآن میں بھی ہے, باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ایسی چیزیں جن کے متعلق تمہارے سامنے اگر اس کو ظاہر کیا جائے تو تم کو ناگوار ہو, ایسے سوالات نہ کیا کرو. لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سی چیزیں فضول باتیں پوچھا کرتے تھے, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس طرح کے سوالات سے بھی منع کیا گیا. وَإِذَاتِ الْمَالَ, اور مال کو ضائع کرنے سے. بس یہاں تو اسی لیے لائے ہیں اس روایت کو کہ مکانوں کو نقش و نگار کرنا, یہ کوئی اپنے مال کو ضائع کرنا ہے, اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وَكَانَ يَنْهَى عَنِ حُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ, اور ماؤں کی نافرمانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں. ویسے تو والدین, ماں ہو یا باپ ہو, کسی کی بھی نافرمانی کی شریعت اجازت نہیں دیتی, لیکن عام طور پر آدمی باپ کے مقابلے میں ماں کی نافرمانی پر زیادہ جری ہوا کرتا ہے کہ باپ کا تو کبھی ڈر بھی لگا ہوتا ہے اس کی سزا کا, اس کی سختی کا, گرفت کا, ماں کی طرف سے یہ خطرہ بھی نہیں ہوتا, اس لیے خاص طور پر ماں کا تذکرہ کیا. مواد البنات, اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو اپنے لیے آر سمجھا جاتا تھا, جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو وہ زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے. اسلام نے آ کر کے اس سے منع فرمایا, چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا کرتے تھے. ومنی وحات, اور دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ روکنے سے, اور جو اپنا حق نہیں ہے اس کے مطالبے سے منع کیا. یعنی کوئی آدمی جو ہے دوسروں کے حقوق جو اس کے اوپر لازم ہیں اس کو روکے ادا نہ کرے, تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنوان فرمائے بھائی دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے, اور جو چیز اپنے حق کے طور پر نہیں ہے اس کے مطالبے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حدثنا آدم و قال حدثنا ابن ابی زید بن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یجی احد منکم عمل. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا. یعنی گویا نجات تو محض اللہ کے فضل ہی سے ہوگی, عمل جو ہے وہ نجات دلانے والا نہیں, وہ ایک علامت ہے, وہ ایک جو ہے ایک ذریعہ ہے, ورنہ حقیقت میں نجات دینے والی ذات تو اللہ ہی کی, اس کا فضل ہے. قالوا ولا انت یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی, یعنی آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلائے گا. قال لا, قال ولا انا, کا میں بھی نہیں, الا یتغمد اللہ منہ برحمت, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے داخلے. وسددوا وقارعوا, اس لیے جب عمل خود جو ہے وہ نجات کے معاملے میں مؤثر نہیں, بلکہ مؤثر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس لیے عمل کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرو. وقارعوا, اور میانہ روی کامل طور پر تو اختیار نہیں کر سکتے, تو کم سے کم اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو. وقدو وروح وشیء من الدلجت, اور جو ہے صبح کے وقت اور شام کے کچھ حصے میں اور رات کے اندھیرے میں. دراصل جو آدمی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسافر کے ساتھ تشبیہ دی, جو اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے وہ مسافر نشاط کے اوقات میں اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے اور باقی اوقات میں جو ہے وہ کچھ آرام لے لیتا ہے, مسلسل سفر کو جاری نہیں رکھتا, اس لیے کہ اگر وہ مسلسل سواری کو چلاتا رہے, سفر کو جاری رکھے, تو یہ چیز اس کو تھکا کر کے جو ہے منزل تک پہنچنے سے رکاوٹ بن جائے گی. جیسے نشاط کے اوقات اس زمانے میں عام طور پر سواریوں پر اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ایک مسافر ہوتا ہے کہ دن کے شروع حصے میں کچھ دو چار گھنٹے سفر کر لیا, پھر جب سورج چڑھا تو وہ ٹھہر گیا اور آرام کر لیا, پھر جب سورج ڈھلا شام کا حصہ جو ہے زوال کے بعد کا, ذرا کچھ گرمی کم ہوئی, پھر چلا, یہاں تک کہ غروب سے پہلے کچھ ٹھہر گیا, پھر رات کے ابتدائی حصے میں سفر کیا. تو جیسے ایک مسافر اپنے نشاط کے اوقات کو استعمال کرتا ہے سفر کو جاری رکھنے کے معاملے میں, اسی طرح اعمال کے سلسلے میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں کہ اصل تو نجات دینے والا اللہ کا فضل ہے، تو گویا اعمال کے معاملے میں بھی آپ اپنے نشاط کے اوقات کا اہتمام کریں، یعنی کہ 24 گھنٹے آدمی عبادت میں لگا ہوا ہے، بلکہ جو اوقات نشاط ہیں ان کو اعمال کے اندر استعمال کرنے کا اہتمام کریں، یا یہ ہے کہ مختلف عبادتوں کے ذریعے سے اپنی طبیعت کو نشاط میں لاتا رہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرح کی عبادت جب کرتا ہے تو طبیعت میں سے جو ہے نشاط ختم ہو کر کے افتاحت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر عبادت کی جو ہے جنس نوع بدل دی جائے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ نشاط پیدا ہو جاتا ہے. تو گویا صبح کے وقت کچھ چلو، شام کے وقت چلو، اندھیرے کے کچھ حصے میں، والقصد القصد تبلغ، اور میاں روی اختیار کرو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. تو بہرحال جیسے ایک مسافر جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے، اسی طرح آخرت کے مسافر کو بھی چاہیے کہ اعمال کے معاملے میں میانہ روی کا اہتمام کرے. گویا یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب آخرت کے اعمال کے معاملے میں گلو سے اور حد سے آگے بڑھنے سے جب منع کیا تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے معاملے میں بھی جو ہے اس طرح گلو کرنا نہیں چاہیے کہ مکانوں کو نقش و نگار کا اہتمام کیا جائے. باب الرفق، نرمی، نرم خوئی جو ہے، مزاج کی نرمی، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، یہ بجائے سختی کے شریعت کی نگاہوں میں زیادہ پسندیدہ اور مرغوب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہابی عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل رحت من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم. یہ حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے السلام علیکم کہا. اب یہ سلام کا معنی تو ہے سلامتی ہو تم پر، سام عربی زبان میں کہتے ہیں موت کو، السلام علیکم یعنی تمہیں موت ہو، وہ نعوذ باللہ وہ ایک طرح کی بدعا کہنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ الفاظ قریب قریب ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کو مغالتا ہوتا ہے اور وہ بولنے والا سام بول رہا ہے، سننے والا شاید نہیں سمجھ رہا ہے کہ سلام کیا گیا. تو یہ حضرات یعنی یہودی جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے شرارتیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جب وہ آئے تو بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہا. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ففہم تو ہم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ان کی شرارت کو میں سمجھ گئی، انہوں نے سنا تو سمجھ گئی کہ وہ سلام نہیں کر رہے بلکہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں. فقلت علیکم السلام واللہ عنہ، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شرارت کو سمجھ گئی تو فرماتی ہیں میں نے ان کے جواب میں یوں کہا تم پر موت ہو اللہ کی لعنت. ان کو غصہ آ گیا ان کی حرکت پر، ناراض سخت، تو اس کا گویا سختی سے جیسے اینٹ کا جواب پتھروں سے دینا. قالت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلن یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کل. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا کہ عائشہ ذرا ٹھہرو، جو ہے سکون سے کام لو، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس ان الفاظ کے ساتھ جو ہے مخاطب کیا جا رہا ہے، اس پر بھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت رویہ اپنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ فرما کر کے نرمی اختیار کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں. فقلت یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھی شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات برابر سنی نہیں ہے اس لیے مجھے ٹوک رہے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا مطلب سمجھ جاتے تو میرے اس جواب کو شاید ناگوار نہ سمجھتے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انہوں نے کیا کہا آپ نے نہیں سنا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قلت علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی تو جواب میں علیکم کہا ان کو، علیکم یعنی جو بات تم نے مجھے کہی وہ تم پر ہو. تو اسی لیے گویا ان کی طرف سے اس طرح کے الفاظ اگر سلام میں کہے جائیں تو اس کے جواب میں جو ہے علیکم کہنا چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عنت عن الاعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس آدمی کو نرم خوئی سے محروم رکھا گیا, یعنی جس کے مزاج میں نرمی نہیں ہے, نرم خوئی نہیں ہے, تو گویا ہر طرح کی خیر سے وہ محروم. یہ نرم خوئی یعنی اس کے مزاج کے اندر نرمی کا ہونا یہ بہت پسندیدہ چیز ہے, اور اس کی وجہ سے آدمی بہت سارے خیرات سے مالا مال ہوا کرتا ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد ان قال حدثنا ابن عوینۃ عن عمرو عن ابن ابی ملائکۃ عن یعلم بن مملک عن ام الدرداء عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر. کہ جس آدمی کو گویا نرمی کا حصہ ملا, یعنی نرمی نرم خوئی اس کے مزاج میں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ چیز ملی ہے, تو گویا اس کو بڑا حصہ بھلائی کا ملا, خیر اور برکت کا بڑا حصہ ملا. ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر. اور جس کو نرم خوئی سے محروم رکھا گیا, جس کو نرم خوئی کا حصہ نہیں ملا, گویا بہت بڑی خیر سے وہ محروم رہا. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے مزاج میں جو ہے نرمی پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اثقل شئ فی میزان المؤمن یوم القیامت حسن الخلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز مومن کے جو ہے ترازو اعمال کے اندر سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق, اس کی وجہ سے نام اعمال کے ترازو میں وزن پیدا ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّةَ. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جو فحش گوئی کرنے والے اور منہ پھٹ کو ناپسند سمجھتے ہیں, یعنی جو آدمی جو ہے برائی کو کھلم کھلا اپنی زبان سے اظہار کرتا ہو, اور یہ بھی گویا نرم و خوئی کے خلاف ایک چیز ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں. یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب قال حدثني ابو بکر بن نافع واسمه ابو بکر مولا زید بن الخطاب قال سمعت محمد بن ابي بکر بن عمرو بن حزم قالت امرته قالت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الحیات یا اثرات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باوقار اور جو بامروت لوگ ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر کرو. مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا معاشرے کے اندر کچھ مقام ہے, لوگوں کی نگاہوں میں باعزت سمجھے جاتے ہیں, اور عام طور پر ان کی طرف سے کوئی نامناسب بات پیش آتی نہیں ہے, کبھی اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو پھر اس کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس سے درگزر کرنا چاہیے. اور یہ گویا عام طور پر لوگوں کو کہا جا رہا ہے, یا پھر یہ ہے کہ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے ارباب حکومت کو جن کے اختیار میں تعزیر ہے سزا دینا. تو ایک تو ہے وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنا جس کی وجہ سے شریعت میں جن پر کوئی سزا مقرر ہے, مجیب حد جس کو, مثلا کسی آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا اس پر ایک سزا مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, چوری کا ارتکاب کیا اس پر ایک سزا مقرر ہے. تو اگر کسی ایسے گناہ کا کسی نے ارتکاب کیا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی طرف سے سزا مقرر ہے, اس میں تو کسی کی روح رعایت کی نہیں جائے گی, بلکہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ, کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو, چاہے لوگوں کی نگاہوں میں جو ہے ذرا اثر و رسوخ والا ہو, مقام و مرتبہ والا ہو یا معمولی درجے کا ہو, ہر ایک کے اوپر وہ حد جاری کی جائے گی. جیسا کہ پہلے روایت آئی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ مخزومیہ جو ہے وہ چوری کے معاملے میں پکڑی گئی اور اس کی چوری سامنے آئی, اور اس کے اوپر حد جاری کرنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارادہ فرمایا, حکم فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب یہ چیز جو ہے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس کا اہمیت کی باعث بنی, کہ بنو مخزوم قریش کا بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے, باعزت قبیلہ, وہاں اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی کسی عورت کا اگر ہاتھ کاٹا جائے گا تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. تو لوگوں میں مشورہ ہوا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی جائے اور اس سزا کو رکوایا جائے. کون سفارش کرے؟ تو اس کے لیے پھر تجویز ہوا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے، حب الرسول ان کا لقب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے کہے جاتے تھے، ان کو اس کے لیے چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات چیت کی، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ سخت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ انگا سرخ ہو گیا، اور پھر ان سے کہا تشفعوا فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ کیا اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے کسی سزا کے معاملے میں تم سفارش کرنے کے لیے آئے؟ پھر آگے حضور نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع تو یدھا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد آزہ اللہ منہا چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹتا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان میں اگر کوئی کم درجے کا آدمی کسی سزا کرنے والے سزا والے فعل کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا والے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا تو اس پر سزا جاری کی جاتی تھی، اور کوئی بڑے آدمی اگر ایسی حرکت کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اسی پر امت ہلاک ہوئی، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. یہ تو طے کہ حدود میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے کسی سزا کا وجوب ہو، ایسی کوئی حرکت، ایسا کوئی جرم کسی نے کیا ہو، اس میں تو کسی کی معافی نہیں ہے، لیکن اس سے کم تر ایسی کہ جس میں شریعت کی طرف سے کوئی سزا مقرر نہیں ہے، بلکہ حکام کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ جو مناسب تنبیہ ہو وہ کر سکتے ہیں، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسا آدمی اس کی مناسب تنبیہ کی جاتی ہے، ہر ایک کو اکثر معاملہ ہر ایک کے ساتھ کیا نہیں جاتا. تعزیر کے اندر ہمارے حضرت واقعہ سناتے تھے، حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تین آدمی لائے گئے، ایک ہی طرح کا جرم تھا، ایک کو تو خالی ذرا انہوں نے جو ہے خشمگی نگاہوں سے دیکھ لیا، دوسرے کو کہا اچھا، اور تیسرے کو ذرا پٹوایا بھی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ایک ہی طرح کے جرموں پر الگ الگ سزائیں دی، تو کہا جاؤ معلوم کرو، جس کو جو ہے خشمگی نگاہوں سے دیکھا تھا معلوم ہوا اس کا تو انتقال ہی ہو گیا، ہے نا، اس کے لیے یہ چیز بھی بڑی بھاری تھی، اور جس کو ذرا ڈانٹا تھا اس کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کی حالت خراب ہے، بیمار ہے، اور تیسرا جس کی پٹائی کروائی تھی تو گم پھر رہا ہے. بہرحال یہ معلوم ہوا کہ تعزیر جو ہوتی ہے، یعنی حاکم کو جن سزاؤں کے معاملے میں اختیار دیا جاتا ہے آدمی کے حال کے مناسب، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو سماج میں اور سوسائٹی میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، صاحب حیثیت، باوقار، با اثر و رسوخ، ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات پیش آوے تو حکام کو چاہیے کہ ان کی غلطی سے درگزر کریں، کوئی ان کے لیے بھی ایسی سزا جو دوسرے لوگوں کے لیے ہے تجویز نہ کریں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ صرف ان سزاؤں کے اندر ہے جس میں حاکم کو اختیار ہوتا ہے، اور جس میں ایک سزا مقرر ہے شریعت کی طرف سے اس میں کسی کی کوئی رو رعایت نہیں کی جاتی. حدثنا الغدلاني واحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن ابي كثير قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الخرق في شيء الا شانه وان الله رفيق يحب الرفق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سختی اور مزاج کا کھڑپن کسی چیز میں نہیں ہوتا، مگر یہ کہ وہ اس کو عیب لگاتا ہے، کسی معاملے میں آدمی سخت رویہ اپناوے تو اس کی وجہ سے اس چیز میں عیب سا لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، نرم خوئی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے آدمی کو ہر چیز میں نرم اور نرمی کا نرم خوئی کا رویہ اپنانا چاہیے. حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبۃ عن قتادۃ قال سمعت عبد اللہ بن ابی عتبہ یحدث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الذرائع في خدية وكان اذا كره شيء عرفناه في وجهه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی جو اپنے پردے کے اندر ہو اس سے بھی زیادہ باحیا تھے. خدر کہتے ہیں اس زمانے میں جو کنواری لڑکیاں ہوا کرتی تھی ان کے لیے گھر کے اندر ایک الگ سے کمرہ ان کے رہنے کے لیے زیادہ محفوظ پورے گھر کے مقابلے میں بنایا جاتا تھا. گویا گھر تو ایسے ہے ہی حفاظت کی جگہ، لیکن اس کے اندر بھی اندر ایک کمرہ ان کی رہائش کے لیے الگ سے ہوا کرتا تھا، کیونکہ اب ایسی لڑکی جب اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو اس پر حیا کا غلبہ اور زیادہ ہوتا ہے. تو کہا فرماتے ہیں کہ جیسے کنواری لڑکی جو اپنے پردے کے جگہ کے اندر ہو اور اس پر جیسی حیا ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرم والے تھے. اور جب آپ کسی چیز کو ناپسند سمجھتے تھے تو ہم اس کو آپ کے چہرے انور میں محسوس کر لیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز کوئی معاملہ کسی کا کوئی رویہ کوئی بات کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتا تھا تو اس کا اثر آپ کے چہرے انور میں ظاہر ہوتا تھا. آپ بھلے بولتے نہیں تھے, بس یہاں تو اس لیے لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ اپنی طرف سے زبانی طور پر تو کوئی اظہار نہیں کیا, یہ گویا آپ کے نرم رویے اور نرم خوئی کا نتیجہ تھا. لیکن اس کے باوجود اس کی اس غلط حرکت کا اثر آپ کے چہرے انور پہ محسوس کیا گیا. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر بن قابوس ان اباہ حدثه عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الہدی الصالح والصمت والاقتصاد جزء من 70 جزء من النبوۃ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہدی الصالح بہترین طریقہ زندگی گزارنے کے لیے جو ایک اچھا انداز اختیار کیا جاتا ہے اس کو حجیہ کہتے ہیں, آدمی اچھی روش اپنا ہے. اور سمت, سمت کا مطلب بھی ہے اچھا طریقہ اور اچھی روش. اور الاقتصاد میانہ روی, یعنی زندگی کے ہر شعبے میں چاہے وہ عبادت کا ہو معاشرت کا ہو آدمی ایسا طریقہ اپنا ہے کہ جب نہ اس میں افراد ہو نہ تفریط ہو بلکہ میانہ روی ہو. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اچھا طور و طریق اور میانہ روی جو ہے وہ نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو میانہ روی آدمی کسی چیز کے سامنے جو ہے غصے کا اظہار جو کرتا ہے اس میں بھی افراد سے کام ہونا نہیں چاہیے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المقدام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت على بئر فيه صوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فانه لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ میں ایک اونٹ کے اوپر سوار تھی جس کے مزاج میں اڑیل پنا تھا, یعنی وہ زیادہ اچھی طرح چلتا نہیں تھا. جو اونٹ جو سواری کا جانور اس طرح چلتا نہ ہو تو جو سوار ہوتا ہے اس کو بار بار اس کی پٹائی کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ ذرا سختی کا معاملہ کر رہی تھی, اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا علیہ کے دل رفت کہ نرمی سے کام لو, یعنی اس جانور کو پیٹنے کے بجائے ذرا چمکار کر چلانے کی کوشش کرو. فإنه لا يكون في شيء إلا زانه, اس طرح کہ نرمی جہاں کسی چیز میں آئے گی اس کی وجہ سے اس کی رونق بڑھ جائے گی, اس میں خوبی پیدا ہو جائے گی, اور جس چیز میں سے نرمی نکال لی جائے گی اس میں عیب پیدا ہو جائے گا. کوئی بھی رویہ کوئی طور و طریق کوئی انداز اس میں نرمی اگر ہے تو وہ اس کے لیے خوبی کا ذریعہ بنتا ہے, اور اگر سخت رویہ اپنایا ہے تو وہ چیز عیب کا ذریعہ بن جاتی ہے. حدثنا عبد العزیز قال حدثنا الولید بن مسلم عن ابی رافع عن سعید المقبوری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والشح فإنه أهلك من كان قبلكم سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم والظلم ظلمات يوم القيامة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شح سے بچو. شوہ جو ہے بخلا اور حرص دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں, کہ آدمی میں کسی چیز کی لالچ ہو اور لالچ کے ساتھ جو ہے بخلا ابھی ہو کہ بھائی اس کو حاصل کرنے کی تو اس کے اندر طلب ہے لیکن اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے جو قربانی دینی چاہیے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو گویا یہ ایسے حرص اور لالچ کے مجموعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ فین اہل کا من کانا قبل کو, کہ اسی برائی نے اسی وصف نے اسی برائی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. یہ سفق دما ہوں, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خون بہائے اور رشتے داریوں کے حقوق کو ضائع کیا. اس لیے کہ جب آدمی کسی چیز کا حق ادا کیے بغیر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو نتیجہ آپس میں ٹکراؤ کا ہوگا جس کے نتیجے میں خون بہانے کی نوبت آئے گی اور آپس کے تعلقات جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے, قطع رحمی کی نوبت آئے گی. بس ظلم ظلمات یوم القیامہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم جو ہے قیامت کے روز اندھیریوں کی شکل میں نمودار ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس آدمی نے ظلم اور زیادتی سے کام لیا تھا اس کی اس عمل کو قیامت کے روز اندھیریوں کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر فرمائیں گے. مسلمان کے لیے ٹی وی یا گانے والی کیسٹ کی بے کرنا بیچنا کیسا ہے؟ کیا اس کی کمائی حرام ہے؟ اس کا ترک کرنا ضروری ہے؟ ظاہر اس کو بیچنا جائز نہیں اور اس کی جو ہے اس کی کمائی جو ہے تو درست نہیں, اس کو چھوڑنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرے تو معافی مانگتے وقت یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے تمہاری غیبت کیا, اتنا کہا کہنا کافی ہے بھائی, جو غلطی ہوئی تو معاف کرنا ہی. اس کو واضح کرنا پڑے گا کہ میں نے اس طرح آپ کے معاملے میں لوگوں سے بات کی تھی, معاف کر دی. خالی غلطی معاف کرنا اس میں نہیں سکتا. مسجد کی چٹائی عید کے دن عیدگاہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ جائز نہیں. وہ مسجد کے لیے وقف ہے, اس کو مسجد سے باہر لے جانا جسے عیدگاہ میں استعمال کرنا درست نہیں. ہماری مسجد میں ایک آدمی نے بیان کیا حوالہ منظور نعمانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ٹی وی یا موبائل میں اس طرح کمپیوٹر میں مکہ کی تصویریں حج کا منظر دیکھنا حرام ہے. نیز یہ بھی کہا کہ ٹی وی میں یا موبائل میں ان سب چیزوں کا منظر دیکھنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی بیت الخلاء میں قرآن پڑھنے کے معنی ہے, تو کیا حج کا منظر مکہ و مدینہ کی تصویریں موبائل میں رکھنا حرام ہے؟ مطلب ہے کہ اس میں جاندار ہو تو, اندر انسان بھی ساتھ میں انسانوں کی تصویریں بھی ہوں تو, اور اگر خالی عمارتوں کی تصویر ہے, کعبۃ اللہ کی ہے, مسجد حرام کی ہے, مسجد نبوی کی ہے, یا جو مشاعر حج ہیں یعنی حج کے جو مقامات ہیں مینا عرفات وغیرہ, اس میں جاندار انسانوں کی تصویر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر جاندار انسانوں کی تصویر ہے تو پھر حرام ہے. زید نے عمر کو مکان 1000 روپیہ کرائے پر دیا, کیا عمر بکر کو 2000 روپیہ ماہانہ کرائے پر دے سکتا ہے یا نہیں؟ ایک تو اگر زید نے اس مکان میں یعنی ہم عمر نے اس مکان میں کوئی ترمیم تبدیلی نہیں کی, جیسی پوزیشن میں زید نے اس کو دیا ہے اسی طرح وہ آگے بڑھا کر دوسرے کو دیتا ہے کرائے پر 2000, تو یہ صحیح نہیں. اس کے لیے زائد کرایہ جو ہے وہ طیب نہیں ہے, پاک نہیں, خبیث سمجھا جائے گا. اور اگر اس نے کوئی ترمیم کی, مثلا اس مکان کے اندر اس نے جو ہے وہ فرنیچر لگا دیا, الماریاں بنوا دی اور جسے ٹیبل وغیرہ اور ساری چیزیں, یا اس میں رنگ روغان کرا دیا, کچھ اور ملا یہ کر دیا, خرچہ کیا اور اس کے بعد پھر اس کو 2000 پر کرائے پر دیتا ہے تو درست ہے. تین یا چار رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر قاعدے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو نماز چھوڑ کر نماز دہرانا ضروری ہے؟ نماز نہ توڑ کر ضرور پڑھ لے تو چلے, وضو ٹوٹ جائے تو نماز چھوڑ کر, تو مطلب یہ ہے کہ وضو ٹوٹا ہے سلام سے پہلے ٹوٹا ہے تو اگر وہ نفل ہے تو اس کو 2 رکعت کی قضا کرنا ضروری ہے. کسی بھی چیز کو دینی یا دنیاوی یاد کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے تاکہ وہ جلد سے جلد محفوظ ہو جائے؟ اس سلسلے میں تو کوئی حدیث میں تو کوئی روایت آئی نہیں, کوئی طریقہ ایسے جو ہے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کی حفظ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. پہلی سبنا مسلی نماز پوری تھئی گئی ہوئے پرنتو برابر تیمی پاچھڑنی تیجی سبنا مسلی نماز چالو ہوئے تو آگڑنا مسلی تیمی سمے تھی پسار تھی شکے سے. یہ اگر وہ بڑی مسجد ہے, مسجد کبیر, تو اس صورت کے اندر تو 2 صفوں کا فاصلہ یا 9 فٹ کے قریب کا فاصلہ ہے تو جا سکتا ہے, اس کے سامنے سے گزر سکتا ہے, اور چھوٹی ہے تو نہیں. جو بیجی سبنا تھوڑے دور بیسل کوئی ویکتی تیجی سبنا مسلی کے سامنے ہاتھ راکھی دے تو پہلی سبنا مسلی آ رہی تھے گنجائش ہے. کھانا پکانے والے مند مختلف قسم کے کھانے کی پلیٹ پکانا اگر سکھانے کے لیے کہیں پروگرام دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر کی عورتیں ان مردوں کے پاس کھانا پکانے سیکھنے کے لیے جا سکتی ہیں؟ وہ پردے میں جا سکتی ہیں کیا؟ ہمارے ماحول میں عام روز کیا ہے یہ کہیں کھانا کھانے کے لیے عورتیں جاتی ہیں اور گھر کھانے کے ٹیبل پر وہ کھانا کھانے جانا پسند نہیں کرتی. مطلب یہ کہ پردے میں رہتے ہوئے اگر سیکھنے اس میں دوسرا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو گنجائش ہے, وہاں اگر کوئی دوسرا خطرہ ہے تو اس صورت میں پردے میں رہتے ہوئے بھی اس کی اجازت ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ولانا محمد وعلى ال سيدنا ولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اسے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر اور بلائیں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وعلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.